الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات الكرام میرے محترم بزرگوں دوستو کیونکہ میری طبیعت کچھ خراب ہے گردے میں بچے کی تکلیف ہے تو میں مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جس رات میں قرآن مجید نازل کیا ہے اس رات کی قیمت خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ رات جس میں قرآن مجید اترا ہے خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر خیر اگرچہ اس کا معنی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک ہزار مہینوں سے زائد کا ثواب ملتا ہے ایک ہزار مہینے 84 سال بنتے ہیں یعنی اس ایک رات کی عبادت میں 84 سال سے زائد کا ثواب ملتا ہے لیکن بعض لوگوں نے جیسے ابن رجب حنبلی ہیں بہت بڑے انسان ہیں بہت بڑے محدث ہیں اور علم اور حکمت کے بارے میں ان کی عجیب و غریب آرا ہے وہ اس آیت کے بارے میں فرماتے خیر زائد اور بہتر ایک ہزار مہینوں سے کہا کہ کتنا زائد کہا کہ یہ زائد ہر چیز کا زائد دینے والے کی شخصیت پر ہوتا ہے دینے والے کی شخصیت کیسی ہے ایک آدمی متوسط طبقے کا ہے چلو یار تمہاری تنخواہ سے میں تمہیں کچھ زائد دے دیتا ہوں 20,000 تنخواہ دیتا ہے زائد وہ 500 دے دے گا 1,000 دے دے گا 2,000 دے دے گا ایک ذرا اور اوپر طبقے میں وہ زائد میں 25,000 دے دے گا پرواہ یہاں دینے والا کون ہے مالک الملک ہے جس نے سارے عالم کو کہا کہ تم فقیر ہو واللہ هو الغنی صرف ہم غنی ہیں تم سب فقیر ہو رجسٹرڈ فقیر ہو میرے مرشد شاہ کی مختصر فرماتے تھے ہر انسان رجسٹرڈ فقیر ہے ہماری رجسٹریشن فقراء کے جیسا وہ دفتر میں اور فقراء کے رجسٹر میں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یوں میں ہوں تم کچھ بھی نہیں ہو تم فقیر ہو واللہ هو الغنی غنی ذات اللہ کی ہے انتم الفقراء الف لام لگا دیا الفقراء یعنی ایسا الف لام ہے کہ اس میں سے کوئی نہیں نکل سکتا تم سارے فقیر ہو چاہے بادشاہ ہو چاہے رعایا ہو کچھ بھی ہو، کس مقام پر ہو، پورے عالم کے مالک بھی بن جاؤ، پوری دنیا کی بادشاہ مل جائے، تم الفقراء ہو اور میں الغنی ہوں، تو ایسی ذات اگر کہے کہ میں 1000 مہینوں سے زائد کا اجر دوں گا، ابن رجب حنبلی کا نظریہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے، کتنا ملتا ہے، کتنا ملے گا، یہ قیامت کے دن کھلے گا کہ وہ کتنا دیتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں لفظ زیادہ استعمال کیا ہے، وَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً، نیکی کرنے والوں کو حسنہ دیں گے، حسنہ کی تفسیر کی جنت، کہ جو نیکی کر کے جنت دیں گے، وَزِيَادَة، اور جنت سے بھی زائد ایک چیز دیں گے، اور اس زیادہ کی تفسیر رسول نے فرمائی کہ اپنی زیارت کرائیں گے اپنے دربار میں بلا کر، اور اللہ کی زیارت کے سامنے ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو خیال نہیں آئے گا کہ میں جنت میں ہوں، میری کوئی جنت ہے، ایسا گم ہو جائے گا، اس کو خیال ہی نہیں رہے گا. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے ساری بہاروں پہ چھا گئے. زیادہ کی تفسیر قرآن خود کر رہا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکی کرنے والوں کو جنت دیں گے، اور زیادہ زیادہ کی دیں گے، اپنے دربار میں بلا کر زیارت کرائیں گے، اور یہ زیارت اللہ تعالیٰ کی زیارت تمام نعمتوں میں وہ سب سے اونچی نعمت ہے. اس لیے قرآن کا وجوہ یوم الدین ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کرو تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. اس نے دنیا میں اپنے نام کا سہارا دیا ہے، یہاں بن دیکھے یومنون بالغیب، بن دیکھے ہمیں پکارو اور ہم سے محبت کرو، ہمارا نام لے لے کر دیو، قیامت کے دن ہم اپنی ذات میں دکھا دیں گے. دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں دیکھنے کا کوئی نظام نہیں ہے. کوئی سمجھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے، یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور معجزات میں سے ہے کہ اللہ نے اپنی زیارت وہاں بلا کر اس عالم میں بلایا، وہاں بلا کر کرائی. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا تو صاحب موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ارے انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہ، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ دنیا کی جو صرف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو براہ راست برداشت ہی نہیں کر سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نور کے سامنے 70,000 پردے ہیں، اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو جہاں جہاں رب تعالیٰ کی نگاہ پہنچ رہی ہے جل کے خاک ہو جائے. ان پردوں نے روکا اس کو. سائنسدان بتا رہے ہیں آج کہ سورج کی روشنی جو ہم تک آتی ہے کتنے پردوں میں سے گزر کر آتی ہے، اگر ایسے نہ آئے تو پتہ نہیں کیا عالم ہو. زیادہ دنیا میں کہتے ہیں اوزون پھٹ گیا، جو اوزون جہاں سے پھٹ گیا ہے یا آسٹریلیا وغیرہ کی طرف، وہاں دھوپ کا یہ حال ہے. میں گیا تو وہ ساتھی نے تجربہ کرایا تھوڑی دیر، حالانکہ دھوپ کو اتنی زیادہ نہیں تھی، 30 ڈگری ہوگی، اس نے تھوڑی دیر ایسے کار سے ہاتھ باہر کیا اور تھوڑی دیر اندر کیا کہ حضرت دیکھو بالکل رنگ کالا ہو گیا میرے ہاتھ کا اتنی دیر میں. بھائی یہ کیوں؟ کہا جی کہتے ہیں یہاں سے وہ لیئر پھٹ گئی ہے کہ جس سے چھن کر اس سورج کی روشنی آتی ہے، تو بتاؤ اس خالق کی تجلی کا کیا حال ہوگا، یہ دنیا برداشت کر سکتی؟ لیکن دنیا کا اللہ نے نظام چلانا ہے، اس لیے اس کے لیے آخرت رکھی. کیا اس عالم میں جا کر کوئی زیارت کرے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر زیارت کرائی. تو قرآن مجید جس رات میں نازل ہو رہا ہے، اس رات کی آپ قیمت دیکھ لیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب، اس رات میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن مجید اس رات میں اگر کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی جذبہ ایمانی کے ساتھ اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اور کوئی غرض نہ ہو. ایک بڑی عجیب نقطہ لکھا ہے محدثین نے، پر میں ہر وہ کام جس کام میں دنیا داری اور عدم اخلاص کا شبہ تھا رسول اللہ نے احتساب ایمان کی قید لگا دی، ایمان والو ذرا اپنی سوچ کو تبدیل کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم رات اس لیے جاگ رہے ہو کہ لوگ جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ روزے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ روزہ رکھ رہے، نہیں رکھوں گا تو کیا کہیں گے یار تو نے روزہ نہیں رکھا. فرمایا کہ نہیں، وہاں رسول اللہ نے فرمایا دیکھو اپنی نیت کو درست کرو، ایک تو ایمانی جذبے کی بنیاد پر عمل ہونا چاہیے اور دوسرا طلب ثواب کے لیے ہو تو غفر لہ ما تقدم من ذنب، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اور یاد رکھو جب کسی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، جب صغائر معاف ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی صغیرہ نہیں ہے تو پھر اس کے درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھو، آپ کہیں گے ہم نے رمضان میں روزے رکھے تو گناہ معاف ہو گئے، اب رات کی تراوی سے پھر یہی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنب، پھر لیلۃ القدر میں جا کے تو غفر لہ ما تقدم من ذنب. تو محدثین نے لکھا ہے کہ جب صغائر معاف ہو جاتے، کسی آدمی میں کبیرہ نہیں ہے، صغیرہ تھے، صغیرہ معاف ہو گئے، اور صغیرہ تو اللہ تعالیٰ ویسے بہت معاف کیا فون کثیر ویسے بہت معاف کر دیتے ہیں، کیا اگر آدمی کبیرہ سے بچتا رہے، کبیرہ سے جن 70 گناہوں کی فہرست حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جزاء الاعمال میں ذکر کی ہے، ان اگر کبائر سے بچتا رہے تو صغیرہ ویسے معاف کر دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب متقین لائے جائیں گے، متقین وہ طبقہ ہے جو کبیرہ نہیں کرتا اور صغیرہ سے بھی بچتا رہتا ہے، تو ان کے دن میں کچھ تھوڑے بہت صغیرہ ہوں گے، ان کے لیے میزان لگایا جائے گا تو ان سے پہلی فرما دے جاؤ بھائی تم تو بخشے بخشائے ہو جاؤ سیدھے جنت میں. اے متقین کی کوئی تفصیلات اس کو ضرورت نہیں ہے کہ پورا طور لگائے جائے، کوئی ہے ہی صغیرہ صغیرہ گناہ ہے. لیکن صغیرہ کبیرہ کا فرق حضرت مفتی شفیع صاحب رحم اللہ نے بڑا عجیب فرمایا. اس نے کہا حضرت صغیرہ کبیرہ کا کیا فرق ہے؟ کبا اتنا ہی فرق ہے، کبیرہ بڑا بچھو ہے، صغیرہ چھوٹا بچھو. تم یہ نہ سمجھو کہ صغیرہ جو ہے وہ کر لے تو صغیرہ گناہ ہے، فرمایا یہ بھی بچھو ہے، کیونکہ صغائر جمع ہو کر کبائر تک لے جاتے ہیں اور کبائر توبہ کرتا ہے تو معاف ہو جاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، اس لیے بعض لوگ بہت غفلت کرتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہے چلو کوئی بات نہیں. نہیں، یہ صغیرہ کبیرہ کا دروازہ کھولتا ہے، شیطان کا طریقہ کار ہے کہ چھوٹے اس سے کھینچتا ہے، ایک دم بڑے سے نہیں کھینچتا، اس کو پتا ہے بھاگ جائے گا، پہلے چھوٹے اس سے کھینچتا ہے اس کو آہستہ آہستہ، جس طرح جال میں لانے کے لیے جال ڈالنے والا دانہ پہلے کچھ دور بھی دانہ پھینکتا لاتا ہے اور پھر اصل جگہ پر خوب دانے پھینکتا ہے، تو وہ دانہ چگنے والا پرندہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہاں سے 5-10 فٹ تک مجھے کچھ نہیں ہوا تو آگے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے. پتا تب چلتا ہے جب وہ جال میں پھنس جاتا ہے. تو صغائر معاف ہو جاتے، کبیرہ نہیں تھے صغیرہ معاف ہو گئے. اب صغیرہ نہیں ہے تو اس عمل پر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اس کے درجے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے اور نیکی لکھی جائے گی. اور اگر کبیرہ ہیں تو کبیرہ بقدر صغیرہ معاف ہونا شروع ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بڑا گناہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے ان نیکی اور اعمال کی وجہ سے. لہذا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر توبہ نہیں بھی کی تو کچھ نیکی کرنے کے بعد وہ کبیرہ بھی خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. عجیب بات لکھی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اب آپ انداز کریں، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایک رات جس میں پورا قرآن مجید اترا ہے یہ اس کی قیمت بتائیے. آپ بتائیں قرآن مجید کی کیا قیمت ہوگی؟ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کی قیمت لگا سکے. قرآن کہ اترنے والی کتاب، اس کتاب کی یہ حالت ہے. لے ہمارے والد صاحب فرماتے تھے جو راستہ ہے اس کی یہ قیمت ہے. تو جس کی وجہ سے یہ پروٹوکول اس راستے کو ملا ہے اس شے کی قیمت کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے سب سے آسان شارٹ کٹ رستہ قرآن مجید کو رکھا ہے. اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، چاہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا پڑھو، میرا قرب ملے گا. میرے مرشد فرماتے تھے جب کوئی انسان کسی کا کلام پڑھتا ہے اور مست ہو کر پڑھتا ہے تو کلام والا خوش ہو جاتا ہے. اور یہ مولا کا کلام ہے. اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے پیغمبر سلام نے جو ثواب کی حدیث بیان کی کہ الف لام میم تین حرف ہے اور ہر ایک پر 10 نیکیاں ملیں گی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت منتخب کی ہے جس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا, لیکن بغیر معنی جانے بھی 30 نیکیاں مل رہی ہیں. لہذا یہ جو شرط لگا دیتے بھی سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. سمجھنا بہت اونچی بات ہے. قرآن کی تلاوت کے بعد اس کے سمجھنے کا مرحلہ ہے, پھر عمل کا مرحلہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی, فرمایا کہ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا کیا مقصد ہے اجر, تو جب بغیر سمجھے بھی اجر دے رہے ہیں تو دونوں کا نتیجہ تو ایک ہی ہے. لیکن یہ زائد فضیلت ہے کہ انسان قرآن مجید کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تاکہ اس پر عمل کی توفیق ہو انسان کا. خاص طور پر عقائد بنانے میں قرآن مجید کا سمجھنا, جب انسان قرآن سمجھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے, اللہ کی ذات پر توکل پیدا ہوتا ہے, اخلاص پیدا ہوتا ہے, تقویٰ پیدا ہوتا ہے. ان سب کا تعلق ذات الہی کے ساتھ. یاد رکھو اخلاص بھی پیدا ہوگا جب صحیح معنی میں توحید قلب میں آتی ہے, تقویٰ بھی تب پیدا ہوگا, توکل بھی تب پیدا ہوگا. تو جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو انسان کا ایمان اور اسلام مکمل ہوتا ہے. اس لیے حضرت نے لکھا ہے مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے, موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم سے کہا تھا, یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اے میری قوم, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر توکل کرو, اگر تم مسلمان ہو تو. وہاں پر بڑی پیاری بات لکھی, ورنہ پہلے ایمان کا ذکر ہے, آخر میں اسلام کا ذکر ہے, بیچ میں توکل کا ذکر ہے, کہ اگر انسان میں ذات الہی پر توکل آ جاتا ہے تو ایمان میں بھی کمال پیدا ہو جاتا ہے, اسلام میں بھی کمال پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کا تعلق ان عقائد کے ساتھ ہے. جب دیکھتا ہے کہ اللہ ہی کی ساری ذات, سب کچھ اللہ کی ذات ہے, اس لیے توحید خالص کے لیے بزرگ کوشش کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. توحید خالص, توحید تو سب کو حاصل ہے, لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو توحید آ گئی, لا الہ سے توحید آ گئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید آ گئی. لیکن توحید خالص جس کو کہتے ہیں کہ کسی غیر کا شائبہ بھی نہ گزرے قلب سے, ہر رجا اور ہر خوف میں اللہ کی ذات سامنے ہو. تو یہ کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ رجا اور خوف کے درمیان ہے, ڈرتا ہے تو مولا سے, امید ہے تو مولا سے, کائسی کا نام ایمان ہے, کہ دو چیزیں جمع ہو جائے بندے میں. اسی سے تقویٰ آتا ہے, اسی سے اخلاص آتا ہے, اللہ کے لیے کام کرنا آتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیسے کیا جائے. ورنہ مخلوق کو خود کرتا رہتا ہے, پوری زندگی اس میں گزر جاتی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت مبارکہ میں بتائی الف لام میم, وہ ایسی جس کا معنی کوئی نہیں جانتا, فرمایا اس پر 30 نیکیاں ملیں گی. اب یہ دیکھیے, تو جب راستے کی قیمت یہ ہے تو پھر اس شے کی قیمت کیا ہوگی. اور ہمارے والد صاحب عجیب بات فرماتے تھے, راستے سے تو گزر جاتے ہیں, تو بتاؤ جس سینے میں آ کر قرآن مجید ٹھہر جائے گا اس سینے کی قیمت کیا ہوگی. کیا ٹھہر گیا حافظ قرآن؟ اس لیے حافظ قرآن کوئی معمولی وہ نہیں ہے. ہم دنیا کے اعتبار سے قیمت لگاتے ہیں, کہ دنیا میں, میں نے بتایا نا, دنیا میں گنجائش نہیں ہے. آخرت کی چیزوں کی قیمت کی گنجائش دنیا میں ہے ہی نہیں, جس طرح اللہ تعالیٰ کے انوارات کی نہیں ہے, اس طرح قیمت کی بھی نہیں ہے. ورنہ قرآن کے ثم اورثنا الکتاب, ہم نے یہ کتاب وراثت میں دے دی. کن کو؟ الذین اصطفینا, جن کو ہم نے منتخب کیا, من عبادنا, اپنے بندوں میں. یعنی ایک تو لفظ عبادنا کہا, اور اصطفینا کہا کہ منتخب ہم نے کیا, اور کیا بھی کن میں سے, یعنی جو ہمارے بندے تھے ان میں سے منتخب کیا. اس لیے رسول فرمایا خیرکم، اے صحابہ تم سارے خیر ہو، لیکن تم میں زیادہ خیر والا کون ہے؟ خیرکم، صحابہ کو خطاب ہے یہ، خیرکم، سارے صحابہ خیر تھے رضی اللہ عنہ، خیرکم تم میں، من تعلم القرآن و علم، جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ جس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اگر یہ رمضان اللہ نے ہمیں نہ دیا ہوتا تو پتہ نہیں جس طرح دوسری قومیں اپنی کتابوں سے دور ہیں. کسی اتوار کو کوئی گرجا آباد نہیں ہوتا، جا کر دیکھو. یورپ والوں نے کالوں کو نیشنلٹیاں سروس لے دیے ہیں کہ وہ گرجا آباد کرتے ہیں، ورنہ گورا کوئی نہیں جاتا. میں خود دیکھا، اس محلے میں ہم جاتے ہیں، خانقاہ ہماری، مجھے ساتھ ہی گر جائے چلی بجتی رہتی، بیچارہ مار مار کے تھک جاتا ہے، اس کو بھی نوکری کرنی. وہ جو پادری صاحب ہے ٹن مار رہا ہے، پھر سے شروع ہو رہا ہے، دس گیارہ بجے دو چار دس بیس چلے جا رہے ہیں. من کہ یار گورے کہاں، کون نے نہیں کو کرایہ پر لیا ہوا ہے بھائی، یہ بات ہماری جگہ وہاں پر پیشی دے دیں گے. کیوں بھائی، یہاں ہو سکتا ہے ایسے؟ ایسا ہوتا تو آج سارے شیٹھ لوگ غریبوں کہہ رہے ہیں میری نماز تو پڑھنا ہے، میرا حج تو نے کرنا ہے، میری فلاں چیز تو نے کرنی ہے، تراویح تو نے پڑھنی، میرے کھاتے میں لکھ دینا. یہاں تھا کوئی نظام نہیں، اپنا کام خود کرنا پڑے گا آخرت کے معاملے میں. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض میں، کوئی بندہ رہا نہ، کوئی بندہ نہ رہا، یا تو خود پیش ہونا ہوگا. یہ ہو جو چلے جاؤ، سب ساروں کے مطلب بات کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، باوجود ہماری ہزار کمزوریوں کے. اس نے رسول اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی تھی کہ میری امت سب سے زیادہ عبادت گزار امت ہے. یہ عجیب بات فرمائی، چلو زمانے میں تو تھے، لیکن اس زمانے میں، لیکن اس زمانے میں بھی من حیث الامت پورے عالم میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مسلمان عبادت کرتے ہیں. ابھی میں حرمین شریفین کی زیارت سے آیا ہوں، میں وہاں ہی سوچتا تھا، یہودیوں کے بھی سینٹر ہیں، مراکز ہیں، یا ان کے نبیوں نے کوششیں کی، عیسائیوں کے بھی ہیں، مشہور ہیں اٹلی میں، روم میں بہت بڑا ان کا مرکز ہے. ہمارے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سکندر رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں، مجھے ساتھیوں نے کہا کہ یہ روم کا جو لاکھ پادری ہے پوپ، یہ یہاں رہتا ہے، تو کہتے میرے دل میں وہی کنسپٹ تھا کہ یہاں تو بہت رش ہوگا آنے والوں کا، اور ہم وہاں گئے کل پانچ آدمی پھر رہے تھے وہاں، اور ادھر حرمین شریفین کو دیکھو ماشاءاللہ. جب میں گیا تو میں سوچا یہ تو حج کا منظر ہے، کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں انسان نہیں ہے، اور دن بہ دن بڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا پیغمبر سلام نے، میرے لاہ دین کی مثال بارش کی طرح ہے، جو شروع میں خوب برستی ہے، آخر میں خوب برستی ہے، درمیان میں کم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں پہلے زیادہ برسی یا آخر میں زیادہ برسی، یہ وہ آخر کا وقت ہے جس وقت رسول اللہ کی بارش برس رہی ہے پورے عالم میں. جا کر دیکھ انسان حیران رہتے ہیں، کالے آئے ہیں، سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر ہے، اشعار ہے، کالے آئے ہیں، گورے آئے ہیں، عاشقوں کے رسالے آئے ہیں. جناب پورے پورے رسالے فوج کی فوج چلی جا رہی ہے. لگا بہت شکر ہے، یہ رمضان دیا قرآن مجید سے خاص تعلق کے لیے، پڑھنے میں بھی سننے میں بھی. اور یہ دیکھو آج یہ مجلس قرآن مجید کے حوالے سے جگہ جگہ مجلس سے ہو رہی، پوری دنیا میں ہو رہی، پورے عالم میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پورے عالم میں ختمات قرآن ہو رہے ہیں، اس میں مجلس ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی، قرآن کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں. اس لیے میرے دوستو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں حافظ صاحب کو، کیا نام بھائی، حافظ حسن، کہ بھائی یہ کہتے آپ نام بھول گئے، پرانا بچہ ہے ہمارا، لیکن بھائی ایسا ہو جاتا ہے، حضرت خان میرے نے لکھا کہ حضرت آپ نام بھول جاتے ہیں، کہا میرے حافظے کو خاص قسم کا چسکا لگا ہے، وہ چسکے کی چیز رکھ لیتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے. الحمدللہ جب سے حلقیہ حصول سے آ رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، اور بھائی سلیم صاحب تو ہمارے پاس دوستوں میں سے ہے، سب آپ سب ہمارے پیارے ہیں، سب کے لیے الحمدللہ پوری امت کے لیے آپ لوگوں کے لیے دعاؤں کی توفیق ہوتی رہتی ہے، خصوصاً یہ سفر تو کرتے ہی دعا کے لیے، مانگنے کے لیے، مانگنے کے لیے کرتے ہیں سفر، یہ جاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ لہٰذا میں نے خواب دیکھا تھا حضرت حضرت جہانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت میں دو ٹرک بادام اور جناب وہ پستہ کے لایا ہوں مدینہ شریف سے تقسیم کے لیے۔ نے فرمایا وہاں سے فیضان لا کر تقسیم کیا کرو گے؟ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے میرے دوستو، اس لیے قرآن مجید سے قریبی تعلق پیدا کرو، یاد رکھو۔ بس یہ آپ سے گزارش ہے کہ رمضان میں دو چیزیں حاصل کر لو، تقوی اور قرآن کا تعلق، روزانہ کی بنیاد پر اور پوری زندگی اس کا معمول بنا لو۔ تھوڑا سا دو آیتیں رسول فرمایا، دو آیتیں پڑھ لو دو اٹھوں سے بہتر ہے، پانچ پڑھ لو پانچ سے بہتر ہے، دس پڑھ لو دس سے بہتر۔ رسول اللہ کی حدیث دیکھیے، اس کو دو آیات کی ترتیب دی، اگر دو آیتیں پڑھ لیں گے آپ سنت نصاب پورا کر لیں گے۔ لو کبھی ادھر توجہ نہیں ہوئی، علیہ حدیث کو دیکھو دو فرما رہے نا، تو جب آپ نے فرمایا سنت ہے نہیں بولو، دو آیتیں پڑھ لو، ہمیں ترغیب کہہ رہے ہیں دو آیتیں پڑھ لو بس۔ دو آیتیں اگر پڑھو گے تو تم اس کو دو آیتیں معمولی نہ سمجھو، یہ تو دیکھو کلام کس کا ہے، کیا پڑھ رہے ہو تم، پانچ آیتیں پڑھ لو دس آیتیں پڑھ لو، بس پڑھتے پڑھتے پھر چسکا لگ جائے گا، رہ نہیں سکے گا، محبوب بن جائے گا قرآن تمہارا۔ بس میں آخری بات کرتا ہوں، میں پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ میں نے ایک بزرگ کا پرانے پانچ چھٹی صدی ہجری کے بزرگ کا واقعہ پڑھا کہ کوئی ان کی عیادت کے لے گیا، وہ بیمار تھے، وہ رونے لگے، کہا مجھے ایک مسئلہ ہے، مجھے ہر طرف قرآن مجید نظر آتا ہے، میرے بستر پر قرآن لکھا ہے، دیوار پر قرآن، ادھر قرآن۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، محبوب اتنا دل پہ طاری ہو چکا ہے کہ جس طرف نظر اٹھاؤں تیری تصویر ملے، مبارک ہو۔ تو ہمارے ہاں ایک گاؤں کی خاتون تھی، ہمارے اماں کے پاس آتی تھی، بڈھی اماں، والدہ کی وفات کے بعد بھی سال میں ایک آدھی دفعہ چکر لگا لیتی تھی۔ تو ایک دن مجھے کسی نے کہا کہ وہ فلانی اماں جان آئی ہیں، لیکن باہر بلا رہی ہیں آپ۔ تو میں تھوڑا باہر گیا بھائی، میں نے کہا پہلے تو اندر آتی تھی، آج کیا بات ہے؟ تو دیکھا کہ وہ اس کا کولا ٹوٹا ہوا ہے اور وہ گدا ریڑھی کی اس میں لیٹی ہوئی ہے اور اوپر کپڑا اس پہ ڈلا ہوا ہے، کافی عمر ہو گئی تھی۔ سلام کیا میں نے، خیریت پوچھی، تو رونے لگی، مجھے کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ مجھے ہر طرف قرآن نظر آتا ہے، یہ دیکھو یہاں پر ریڑھی پر قرآن ہے، زمین پر، اوپر، میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا مبارک ہو کہ قرآن مجید کا ایسا عشق نصیب ہو گیا کہ جدھر آپ نگاہ اٹھاتی ہو آپ کو قرآن نظر آئے۔ یہ زمانے کی بات ہے، پرانی بات ہے، وہ تو پانچویں چھٹی ہجری کا واقعہ تھا۔ اس زمانے میں ایسا قرآن عشق ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں اللہ کے عشق حاصل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل کرو، کتاب اللہ کا عشق حاصل کرو، اور ان سب کے لیے اہل اللہ کی دوستی حاصل کرو، انشاءاللہ ان تینوں تک پہنچ جاؤ۔ اللہ الحمد کما تو صلی اللہ محمد کما تعلق۔